الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال تعالى: قد أفلح من زكاها. صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگوں، دوستو، اللہ تعالی ہم سب کی کامل اصلاح فرما دے. اللہ تعالی ہمیں ان اعمال کی توفیق عطا فرمائے جن اعمال سے اللہ تعالی راضی خوش ہوتے ہیں، اور ان اعمال سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عنایت فرمائے جن سے اللہ تعالی ناراض ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع ہم سب کو نصیب فرمائے. دونوں جہاں میں کامیابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ ہے. جس نے اپنے نفس کی اصلاح کر لی وہ کامیاب ہو گیا. دنیا کی ہر نعمت انسان کو حاصل ہو جائے، لیکن اگر اپنی اصلاح نہیں کروائی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ شخص خسارے میں ہے. اور جس نے اپنی اصلاح کروا لی، یعنی اخلاق رذیلہ کو اخلاق حمیدہ میں تبدیل کر دیا، برے برے اخلاق اپنے اندر سے نکال دیے، ان کی اصلاح کروا لی اور اچھے اخلاق سے اپنے آپ کو مزین کر لیا، تو ایسا شخص کامیاب ہو گیا. اگرچہ اس کے پاس دنیاوی کوئی ڈگری نہیں ہے، کوئی عہدہ نہیں ہے، کوئی منصب نہیں ہے، لیکن اس نے اپنی اصلاح کروا لی تو وہ شخص کامیاب ہو گیا ہے. اور جس نے غفلت اور سستی کے باعث نفس کو برائیوں سے پاک نہ کیا تو وہ نامراد ہوا. حضرت حکیم الامت رحمت اللہ علیہ، ہمارے پردادا شیخ، فرمایا کرتے تھے کہ نفس کو تزکیہ نفس جو ہے یہ فرض عین ہے. فرض عین ہے، جس طرح نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، اس طرح سے تزکیہ کرانا اپنا یہ بھی فرض عین ہے. اور عربی قواعد کے لحاظ سے جو تزکیہ لفظ ہے یہ فعل متعدی ہے، یعنی انسان خود اپنا تزکیہ نہیں کرا سکتا، اس کے لیے ایک تزکیہ کرانے والا چاہیے. خود انسان اپنے آپ کو پاک نہیں کر سکتا، اس کے لیے ایک پاک کرنے والا انسان چاہیے. ایک شخص ہے، وہ کنویں میں گرا ہوا ہے، تو خود اپنے آپ کو کنویں سے نہیں نکال سکتا. ایک شخص کنویں سے باہر ہے، وہ رسی سے ڈول پھینکے گا کنویں میں تو اس کو پکڑ کے وہ باہر نکل سکتا ہے. تو جو لوگ خود گمراہی میں ہیں، جن کا تزکیہ نہیں ہوا، تو وہ ہمارا تزکیہ نہیں کر سکتے. تزکیہ وہی کر سکتا ہے کہ جس کا تزکیہ ہو چکا ہو. اور حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ فعل متعدی ہے، تو جس سے معلوم ہوا کہ یہ ایسا فعل نہیں ہے جو صرف اپنے فاعل پر تمام ہو، جیسا کہ فعل لازم کا خاصہ ہے، بلکہ اس کے لیے ایک مزکی اور مربی کی ضرورت ہے. جو لوگ سمجھتے ہیں کہ بغیر مزکی اور مربی کے ہم لوگ مربع بن جائیں گے، تو یہ خیال استو محال استو جنوب، یہ تو بیوقوفی کا خیال ہے. پہلے انسان مربع بنتا ہے، پھر مربی بنتا ہے. تو جس کا مربی نہ ہو تو اس کا تزکیہ نہیں ہو سکتا. تو مربی وہ ہے جو تزکیہ و تربیت کرے. تو اپنی اصلاح کوئی انسان خود نہیں کر سکتا، اس لیے مصلح کی اشد ضرورت ہے. اور کیونکہ فرض کا مقدمہ فرض ہوتا ہے، اس لیے مصلح تلاش کرنا اور اس کی صحبت حاصل کرنا بھی فرض ہوا. بھائی تزکیہ کرانا فرض ہے نا، قرآن پاک سے ثابت ہو گیا کہ تزکیہ کرانا فرض ہے, تو جس کے ذریعے سے تزکیہ ہوتا ہے اس کو تلاش کرنا بھی فرض ہے, ان کی صحبت حاصل کرنا بھی فرض ہے. لیکن انسان کو جب تک اپنے نفس کے اخلاق حمیدہ اور اخلاق رذیلہ کا علم نہیں ہوتا, اس کو اچھائی برائی کی پہچان بھی نہیں ہوتی, بلکہ برائی کو اچھائی اور اچھائی کو برائی سمجھتے ہیں. اسی طرح بعض لوگ بزرگوں کے پاس بھی جاتے ہیں مگر برے اخلاق اور دل کی بیماریوں کا علم نہ ہونے سے برسوں گزر جاتے ہیں, انہیں اپنی اصلاح کی فکر اور تدبیر سے غفلت رہتی ہے. اس لیے میرے دوستو بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی اصلاح, اپنے اخلاق کی اصلاح کروائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اچھے اخلاق گناہوں کو اس طرح پگھلا دیتے ہیں جس طرح نمک کے پتھر کو پانی پگھلا دیتا ہے, اور برے اخلاق عبادت کو اس طرح خراب کرتی ہے کہ جس طرح سرکہ شہد کو خراب کرتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سب سب میں سب سے زیادہ پیارا اور آخرت میں سب سے زیادہ مجھ سے قریب وہ ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہوں. سبحان اللہ. اور تم سب میں سے سب سے زیادہ مجھے برا لگنے والا اور آخرت میں سب میں سے مجھ سے زیادہ دور رہنے والا وہ شخص ہے جس کے اخلاق برے ہیں. اور فرمایا کہ جو نرمی سے محروم, میں یحرم الرفقہ یحرم الخیر کلہ, جو نرمی سے محروم رہا وہ ساری بلائیوں سے محروم ہو گیا. اب اچھے اخلاق کیا ہیں, ہم جائزہ لیں اپنا کہ ہمارے اندر کیا یہ اچھے اخلاق ہیں. توبہ ہے, گناہ ہو گیا توبہ کی توفیق ہوتی ہے, مصیبت آ گئی اس میں صبر ہوتا ہے, نعمت عطا ہوئی شکر ہے, خوف امید دنیا سے بے رغبتی, ہر وقت دنیا کی فکر اتنی چھائی ہوئی ہے کہ اپنے دین کا نقصان ہو رہا ہے, حلال حرام نہیں دیکھتا, بس آنے دو جہاں سے بھی آتے ہیں پیسے, بے رغبتی حیا ہمارے اندر ہے, خدا پر بھروسہ, اللہ تعالیٰ کی محبت, اللہ سے ملاقات کی تڑپ, اپنے محبوب سے ملاقات, اس نے ہمیں پیدا کیا ہے ہمارے پالنے والے اللہ, ان سے ملاقات کی تڑپ ہے. یہ اسی کے دل میں ہوگی جس کے دل میں دنیا کی بے رغبتی ہوگی. جو اپنی مصیبتوں کو پریشانیوں کو سوچتا رہے گا تو اس کے دل میں اللہ کی محبت کیسے پیدا ہوگی. نعمتوں کو سوچیں, اللہ کی عنایات کو سوچیں, اور پھر ان مصیبتوں پہ جو اجر ملے گا ہمیں اس کو سوچیں. عبادت میں صرف اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی نیت ہونی چاہیے, اخلاص پیدا ہو ہمارے اندر, عبادت کو سنت کے مطابق ادا کرنا جس کو صدق کہتے ہیں, یہ دھیان ہر وقت رہنا کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھ رہے ہیں, یہ مراقبہ ہے. ہر روز اپنے اعمال کا حساب خود کرنا کہ کیا کیا ہم نے نیک اعمال ہوئے اور کیا کیا برے اعمال ہوئے, سوچتے رہنا, محاسبہ, سونے سے پہلے روزانہ سوچنا کہ آج کون کون سے اچھے اعمال ہوئے ہیں مجھ سے, اللہ کا شکر ادا کرنا, اور جو غلط کام ہو گئے ہیں, گناہ کے کام ہو گئے ہیں, اس سے توبہ استغفار کرنا, اور پکا ارادہ کر لینا کہ اے اللہ اب میں آپ کو ناراض نہیں کروں گا. اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا عقلمند شخص نہیں ہے, دنیا بھر کو خوش کرتا ہے لیکن اپنے پالنے والے کو ناراض کرتا ہے. آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اس شخص کی عقل کامل نہیں ہے. اب اللہ تعالیٰ کی مخلوقات پہ غور کرنا یہ بھی اچھی صفت ہے. اللہ نے زمین بنائی, آسمان بنائے, کیسے پورا آسمان اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی پلر کے کھڑا کر دیا. معرفت, عظمت اللہ تعالیٰ کی حاصل کرنا, تواضع اپنے اندر انکساری پیدا کرنا, اپنے آپ کو مٹانا, جتنا زیادہ اپنے آپ کو مٹایا جائے گا اتنا ہی اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہوگی, اللہ کا قرب حاصل ہوگا. من تواضع للہ رفعہ اللہ, اللہ کے لیے جو اپنے آپ کو مٹاتا رہے گا اللہ کے لیے, معاف کرنا, حق کا درگزر کا معاملہ کرنا, انتقام نہ لینا. اس لیے اللہ والے ہوتے ہیں وہ اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیتے, وہ اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں. کسی پہ کوئی بھی ستم ہو, کوئی بھی کسی کو ستا رہا ہو, پریشان ہو, مصیبتیں ڈھا رہا ہے, تو اللہ والے انتقام نہیں لیتے, انتقام پہ در پہ نہیں ہوتے, وہ اپنے معاملے کو اپنے اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں. اگر وہ انتقام لے لیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو چھوڑ دیتے ہیں, جاؤ تم جانو اور تمہارا دشمن جانے. لیکن اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں اور بے فکر ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب انتقام لیں گے دوستوں پہ کیسا انتقام لیں گے. اس لیے اللہ والوں کو ستانا نہیں چاہیے, ان کی آہ نہیں لینی چاہیے, ان کو غیبتیں نہیں کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. رحمت اور شفقت اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر, یعنی قضاء الہی پر راضی رہنا. اللہ نے جس حال میں رکھ دیا ہمیں اس پہ راضی رہے انسان. تو یہ سارے کیا ہیں, یہ سب اچھے اخلاق ہیں, ہمارے اندر یہ اچھے اخلاق پیدا ہوئے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ نعمت عطا فرما دے. کتنی محنت کرتے ہیں ہم دنیا میں اچھے امتحان میں پاس ہونے کے لیے, اسکول میں کتنی محنت کرتے ہیں اچھے نمبر آ جائیں, ڈویژن, فرسٹ ڈویژن, سیکنڈ ڈویژن, ایک مقام ہمیں حاصل ہو جائے, کمپنی کے اندر ملازمت ہے وہاں بھی میری پروموشن ہو جائے, مجھے اچھا عہدہ مل جائے, میری تنخواہ بڑھ جائے. تو اس میں کتنا ہم لگے رہتے ہیں, اور وہاں پہ امکانات ہیں کامیابی کے اور فیلئر کے بھی امکانات ہیں. لیکن اللہ کے راستے میں جو انسان لگتا ہے اور اپنی اصلاح کرواتا ہے, اچھے اخلاق اپنے دل میں پیدا کرتا ہے, تو اس میں کامیابی ہی کامیابی ہے دوستو. توکل ہے, حلم ہے, تفویض ہے, تسلیم و رضا ہے, اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہنا. حضرت حکیم الامت رحمت اللہ علیہ عجیب بات فرمایا کرتے تھے کہ اخلاق کی حقیقت یہ ہے کہ ہم سے کسی کو کسی قسم کی تکلیف ظاہری یا باطنی سامنے یا پیٹ پیچھے نہ پہنچے. کمالات اشرفیہ میں حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ حقیقت کیا اخلاق کی, کہ ہم سے کسی کو کسی قسم کی ایزا اور تکلیف ظاہری یا باطنی, ظاہری طور پہ کسی کو مار دیا, ہاتھ سے مار دیا, اور باطنی یعنی ہم نے زبان سے ایسی بات کو کہہ دی جس پہ تکلیف ہوئی, اس کو دل پہ چوٹ لگی, یا اس کے سامنے ہم نے ایسی کو بات کہہ دی, یا اس کے پیٹ پیچھے ہم نے برائی کر دی. تو ان سب چیزوں سے بچنا یہ اخلاق کی حقیقت ہے. اللہ ہم سب کو یہ حقیقت عطا فرمائے. اور فرمایا کہ اگر تقویٰ کے کسی درجے پر عمل سے کسی کی دل شکنی ہوتی ہو تو فتویٰ پر عمل کرنا چاہیے. ایسے موقع پر تقویٰ کی حفاظت جائز نہیں ہے. سبحان اللہ. اور برے اخلاق کیا ہے؟ عجب ہے, تکبر ہے, چغلی کرنا, کینا, حسد, غصہ, بدخواہی, بدگمانی. غصہ تو کتنی ہی بری چیز ہے. دیکھیں حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو نرمی سے محروم رہ گیا تو وہ ہر بھلائی سے محروم رہ گیا. سبحان اللہ. غصے میں عقل درست نہیں رہتی اور انجام سوچنے کا ہوش نہیں رہتا, اس لیے زبان سے نامناسب بات اور ہاتھ سے زیادتی اور ظلم ہو جاتا ہے, اور کبھی غصے میں تین طلاق بھی دے دیتے ہیں, زندگی بھر پھر رونا پڑتا ہے, اور کبھی غصے میں بے اندازہ مار پیٹ سے قتل اور ہلاکت تک کا جرم ہو جاتا ہے. غصے میں آگے بچے کی پٹائی کر دی, اتنا مارا کہ بھائی بیچارے کی ہڈی ٹوٹ گئی. کتنے گھروں کے اندر خاندان کے چراغ جو ہیں وہ ہمیشہ کے لیے بجھ جاتے ہیں. حدیث شریف میں وارد ہے کہ غصہ شیطان کی جانب سے ہے اور شیطان آگ سے پیدا ہوا ہے, اور آگ کا علاج پانی ہے, بس جب غصہ آوے تو وضو کر لیا کریں. اس کا علاج کیا ہے کہ جس پر غصہ آوے اس کو اپنے سامنے سے ہٹاوے, اگر وہ نہ ہٹے تو خود ہٹ جاؤ بھائی. پھر سوچے کہ جس قدر اس شخص نے ہمارا قصور کیا اور ہمارے حق مارا اور ہماری نافرمانی کی, اس سے زیادہ ہم رات دن اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حقوق میں قصوروار ہیں. اس کے باوجود آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے انعامات, اللہ کی مہربانیاں, اللہ تعالیٰ نے انعامات نہیں روکے, اپنی مہربانیاں نہیں روکتے نہ چھینتے ہیں. تو جس طرح ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا قصور معاف کر دے, اسی طرح میرے دوستو ہم کو بھی چاہیے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کے بندوں کی خطاؤں کو معاف کر دیں. چھوٹی چھوٹی بات پہ اتنا غصہ, چڑچڑاپن, ارے اللہ کے بندو اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی توفیق عطا فرمائے. معاف کرنا سیکھنا چاہیے, درگزر کرنا سیکھنا چاہیے. جس قدر قیامت کے دن اپنی خطائیں معاف کرانی ہے نا, کیا ہم نہیں چاہتے کہ ہم قیامت کے دن اللہ ہماری خطاؤں کو معاف کر دیں؟ تو ہم بھی دنیا میں اللہ تعالیٰ کے بندوں کی خطائیں معاف کرنا کرتے رہیں اور ان پر احسان بھی کرتے رہیں. ان شاء اللہ تعالیٰ اس طرح سوچنے سے دل بالکل ہلکا ہونا شروع ہو جائے گا اور زبان سے بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کئی بار پڑھیں, وضو کر لیں اور ٹھنڈا پانی پی لیں, کھڑا ہو تو بیٹھ جائے, بیٹھا ہو تو لیٹ جائے. دیکھیں آپ صلی اللہ, یہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ کھڑا ہے انسان تو بیٹھ جائے, بیٹھا ہے تو لیٹ جائے. زاویے اور پوزیشن اپنی بدل لیں. اب لیٹا ہوا ہے تو انسان سوچے کہ یار کون اٹھے, پھر اٹھ کے کھڑا ہو, پھر انتقام لے, چلو چھوڑو اس کو ہم لیٹے ہی رہتے ہیں, تو پھر کون انتقام لے گا؟ وہ جب غصہ ہلکا ہو جائے گا اور عقل درست ہو جائے گی تو جو مناسب سزا ہو پھر تجویز کرے. جیسے اپنے بچوں کی اصلاح کے لیے غصہ کرنا, تو جب غصہ جاتا رہے تو خوب سوچ سمجھ کر شریعت سے جتنی اجازت ہو اتنی سزا دیں. غصے کی حالت میں بچوں کی پٹائی نہیں کرنی چاہیے, بعد میں سوچے کہ ان کو کتنی سزا دینی ہے مجھے. اس طرح بار بار کرنے سے غصے کی اصلاح ہو جائے گی. غصے کا روکنا تو نفس پر بوجھ معلوم ہوگا مگر اس کا انجام ہمیشہ اچھا ہوتا ہے. آپ کو ایک کلو غصہ آیا, آپ نے ایک کلو غصہ وہ روک لیا, تو اب فوراً وہ ایک کلو غصہ جو ہے وہ نور سے بدل جاتا ہے. بتائیے کتنا اچھا سودا ہے. ہمت کر کے آپ نے غصہ نافذ نہیں کیا. غصہ آنا برا نہیں ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا والکاظمین الغیظ, غیظ غصے کو ضبط کرتے ہیں. یہ نہیں کہ غصہ آتا نہیں ہے, والعادمین نہیں فرمایا کہ آدم بالکل غصہ آتا ہی نہیں ہے ان کو. غصہ تو آئے گا لیکن غصہ نافذ نہیں کریں گے وہ. جہاں شریعت نے اجازت دی ہے وہاں غصہ نافذ ہوگا. جیسے جہاد کا وقت ہے, میدان جہاد ہے, تو وہاں آپ تو یہ نہیں کریں گے حقیر فقیر عبد القدیر آیا ہے لڑنے کے لیے. وہاں تو سینہ تان کے آپ دشمن کے مقابلے میں ڈٹ کے وہاں پہ غصہ کریں گے اور ان کی گردنیں اڑائیں گے. وہاں شریعت نے اجازت نہیں دی کہ ہم وہاں پہ حقیر فقیر بن جائیں. وہاں بہادر سے بہادر دلیل دکھانی ہے اپنی. لیکن جب کسی اپنی ذات کے لیے غصہ آئے تو اس وقت غصے کو روکنا ہے. لیس شدید بسرعة انما شدید الذی یملک نفسہ عند الغضب, پہلوان تو وہ ہے, وہ تھوڑا ہے پہلوان جو کسی کو پچھاڑ دیتا ہے, انتقام لے لیتا ہے, دو گھونسے مارتا ہے اس کو. ارے پہلوان تو وہ ہے کہ غصے کے حالت میں اپنے نفس کو روکتا ہے, غصہ نافذ نہیں کرنے دیتا. سبحان اللہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے الفاظ کی آواز ہمارے کانوں میں گونجنی چاہیے اس وقت جب غصہ آئے. لا تغضب, لا تغضب, غصہ مت کرو. اللہ مجھ کو بھی اور ہم سب کو ان ارشادات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اتنا غصہ کرتے ہیں, اتنی پٹائی کرتے ہیں, بدتمیزی کرتے ہیں ماں باپ کے ساتھ, بیوی بچوں کے ساتھ, کہ ہمیں ہوش ہی نہیں رہتا. ہمیں اپنا گناہ معاف نہیں کرانا, ہمیں اپنی خطائیں معاف نہیں کرانی آخرت میں. دوستو جس طرح سے ہم نے اپنی خطائیں معاف کرانی ہیں, دنیا میں ہم اللہ کے بندوں کی خطاؤں کو معاف کرنا سیکھیں. دیکھیں اس کا انجام ہمیشہ اچھا ہوتا ہے جو انسان ضبط کرتا ہے اپنے غصے کو. اور جو دشمن ہوتا ہے نا وہ بھی دوست بن جاتا ہے, دشمن بھی دوست بن جاتا ہے. حضرت شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آتے تھے, پہلوان تھے, حضرت کی برائیاں کرتے تھے وہ. لیکن حضرت نے کبھی اس کا انتقام نہیں لیا. حضرت کے پاس آئے تو حضرت کے خوب ان کی خاطر مدارت کی, یہاں تک کہ حضرت ان کو رکشے میں بٹھا کر بازار لے گئے اور اس کو پیجامہ دلایا. حالانکہ وہ حضرت والا کی برائیاں کرتا تھا اور برا کہتا تھا, لیکن حضرت نے اس برائی کا بدلہ اچھائی میں دیا. اس کا اتنا اثر ہوا, اس کے اوپر اتنا اثر ہوا کہ وہ حضرت کا دیوانہ بن گیا, توبہ تائب ہو گیا, اور پھر آئندہ کے لیے پکا حضرت کا دیوانہ بن گیا. وہ ذرا سی دوستوں مشقت و محنت اور اپنے آپ کو مٹایا, پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا عطا فرمایا. تو دشمن بھی دوست بن جاتا ہے, اور غصہ کرنے سے دوست بھی دشمن بن جاتا ہے, اور پھر انسان آہستہ آہستہ اس بد اخلاقی سے بے یار اور مددگار ہو جاتا ہے, کوئی اس کا پھر قریب بھی نہیں آتا. جو شخص غصہ کرتا رہتا ہے نا ہر بات پہ, وہ کہتا رہتا ہے کہ ہم جیسا اور کوئی نہیں ہے, اور جناب ذرا سے مزاج کے خلاف کوئی بات ہو گئی پھر سے ڈانٹنا شروع کر دیا, چھوٹی چھوٹی باتوں میں ڈانٹ رہے ہیں, غصہ کر رہے ہیں, بد اخلاقی سے پیش آ رہے ہیں, تو ایسے شخص کے قریب کوئی آتا بھی نہیں ہے. پھر میرے شیخ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا ایک دفعہ کہ ایک صاحب جو بہت بد مزاج غصے بہت غصہ کرتے تھے اور پڑوسیوں کو بہت تنگ کیا کرتے تھے, جب ان کی بیوی کا انتقال ہوا تو جنازہ اٹھانے کے لیے مزدوروں کو اجرت پہ لانا پڑا, کوئی قریب بھی نہیں آتا تھا. اور ایسے شخص کے لیے لوگ بدعائیں کرتے ہیں کہ اللہ اس کو یہاں سے دور بھگا دے, اس کو اٹھا لے, مر جائے. ایسے پیارے اپنے اندر اخلاق پیدا کریں کہ لوگ ہماری جدائی سے روئیں, یہ نہیں کہ خوشیاں منائیں کہ اچھا ہوا ہے یہ منوس آدمی گیا ہے, غصہ ہر وقت غصہ کرتا رہتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے دوستو پہلوان وہ نہیں ہے جو کشتی میں گرا دے, بلکہ بڑا پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس کو قابو میں رکھے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے غصہ پینے والوں اور لوگوں کی خطاؤں کو معاف کرنے والوں اور ان پر احسان کرنے والوں کی تعریف فرمائی ہے. سبحان اللہ, ہم کیا اس صف میں شامل نہیں ہونا چاہتے, ان لوگوں میں ہم شامل نہیں ہونا چاہتے جن لوگوں کی تعریف اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں, والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں احسان کرنے والوں کو, تو ہم اللہ کے محبوب نہیں بننا چاہتے. آپ نے کسی کی خطا معاف کر دی تو آپ نے احسان کیا, اس کے بعد اس کو ہدیہ بھی کر دیا, آپ نے کوئی گفٹ دے دیا, احسان کر دیا آپ نے, اللہ کے محبوب بن گئے, اللہ کی محبوبیت میں شامل ہو گئے آپ. اور آپ نے نقصان مالی کے بارے میں یوں سوچے کہ جو ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے, جو ہوا ہے اللہ کے حکم سے ہوا ہے, جو ہوا بہتر ہوا, وہ جو حسب مرضی دلبر ہوا, ہمارے اللہ نے جو ہمارے لیے مقدر کیا ہوا تھا وہی ہوا ہے نا. حضرت الامت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا ایک بزرگ کو, جب انہوں نے خط لکھا کہ حضرت یہ پریشانیاں وہ پریشانیاں ہیں, پورا گھر بیمار ہے, تو حضرت حکیم الامت رحمت اللہ علیہ نے تحریر فرمایا کہ مولانا جب ہمارا اعتقاد مقدر پر ہے تو مقدر ہونے کی کیا ضرورت ہے, یعنی جب ہمارا اعتقاد تقدیر پہ ہے, مقدر جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے, تو پھر ہم پریشان کیوں ہوتے ہیں. یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی پرچہ آؤٹ کر دیا, اللہ نے فرما دیا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ, خوف اور بھوک, وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ, تمہارے مال میں, تمہاری جان میں, تمہارے پھلوں میں نقصان ہوگا, گھاٹا ہوگا. سبحان اللہ, اللہ نے فرما دیا پہلے ہی کہ یہ تو ہوگا, دنیا میں تم آئے ہو, یہاں گھاٹا تو ہوگا, لیکن آگے فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, بشارت دیجئے صبر کرنے والوں کو, جو صبر کا دامن نہیں چھوڑتے, ये क्या है कि जरा सी कोई मुसीबत आ गई, ये शोहर ने तंग करना शुरू कर दिया, या कोई परेशानी आ गई और अल्लाह के रास्ते में चल रहे थे और ख्याल तब सोचने लगे कि इससे अच्छा तो वो जिंदगी है, नाफरमानी की जिंदगी है कि हम आजाद रहते और अपनी मनमानी जिंदगी गुजारते। ये तो अल्लाह का करम है मेरे दोस्तों कि अल्लाह ताला ने हमें हिदायत अता फरमाई है। कितना बड़ा अल्लाह ताला का करम है कि अल्लाह ताला ने हमें उन खुराफात से निकालकर, उन नाफरमानियों से निकालकर अल्लाह ने हमें सजदे की तौफीक अता फरमाई, अल्लाह ने हमें अपने नाम लेने की तौफीक अता फरमाई, अल्लाह ने हमें अपनी नाफरमानी से बचा के रखा हुआ है। ये कम नेमत है। अरे हजारों मुसीबतें आ जाएं, गुनाह की मुसीबत ना आए हमारे ऊपर, अगर कोई शख्स है वो लंगड़ा है, लूला है, बहरा है, गूंगा है और घर भी इसके पास रहने के लिए नहीं है, लेकिन वो शख्स अल्लाह की नाफरमानी से बचता है, तो दोस्तों खुशकिस्मत वो शख्स है। उससे बढ़कर कोई खुशकिस्मत इंसान नहीं है कि जो अपने अल्लाह की नाफरमानी से बचा हुआ है। दुनिया की तकलीफ तो खत्म हो जाएगी, जितनी मुसीबतें हैं कल हमारी आंखें बंद होंगी बस खत्म, फिर वहां तो जजा दारुल जजा है, वहां तो फिर हमें हमारे सिला मिलेगा जो हमने काम किए हैं। तो अल्लाह ने हिदायत दी, सहाबा किराम ने कितनी कुर्बानियां दी दोस्तों। हम वाकया पढ़ते हैं सीरत की किताबों में, सहाबा किराम के वाकयात पढ़ते हैं, हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु कि इस्लाम लाने का अजीब वाकया है। वो फरमाते थे कि जब अल्लाह ताला ने मेरे साथ भलाई का इरादा फरमाया तो अल्लाह ताला ने मेरे दिल में इस्लाम लाने का जज्बा पैदा फरमा दिया। और अल्लाह ताला देखिए, जब अल्लाह ताला किसी से भलाई का मामला करते हैं तो अल्लाह ताला उसको हिदायत आ फरमाते हैं। ये नहीं कि वो उसको बहुत सारा माल देते हैं, दुनिया के आराइश, दुनिया की आयशें और दुनिया के जो हैं खिलौने दे देते अल्लाह ताला उसको। अल्लाह ताला जिस बंदे के साथ भलाई का मामला करते हैं तो उसको दीन की समझ अता फरमाते हैं। दीन की समझ, ये देखिए, ये भलाई की अलामत है। किसी को अगर बहुत माल मिला हुआ है, पैसा मिला हुआ है, गाड़ियां मिली हुई हैं, तो ये अलामत थोड़ी है भलाई की। हदीस पाक में आता है कि अल्लाह ताला उसको जो फक्तेह फी दीन, दीन की समझ अता फरमाते हैं, तो उनके सामने अल्लाह ताला रास्ता खोल दिया। और फरमाते हैं कि दिल में कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ तमाम लड़ाइयों में शरीक हुए थे, लेकिन हर लड़ाई से वापसी पर फरमाते हैं कि मुझे ये ख्याल आता था कि मैं ये सारी बाग दौड़ बेफायदा कर रहा हूं और यकीनन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गालिब होकर रहेंगे। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवाना हुए तो फरमाते हैं कि मैं मुशरिकों के सवारों के एक दस्ते लेकर निकला और उस्फान में मेरा हुजूर और सहाबा इकराम से सामना हो गया और मैं आपके मुकाबले में खड़ा हो गया। मैंने आपसे कुछ छेड़छाड़ करनी चाही। आप हमारे सामने अपने सहाबा को जोहर की नमाज पढ़ाने लगे। अब हमने सोचा कि हम नमाज के दौरान ही आप पर हमला कर देंगे, लेकिन हम किसी फैसले तक न पहुंच सके इसलिए हमने हमला न किया और उसी में खैर थी। आपको हमारे इस इरादे का पता चल गया, यानी अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दिया वही के जरिए से, तो आपने अपने सहाबा को असर की नमाज सलातुल खौफ के तरीके से पढ़ाई। तो इससे जब ये देखा उन्होंने तो इसका तो बड़ा असर हुआ उनके दिल पे और दिल ही दिल में कहने लगे कि इस आदमी यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए मुस्तकिल कोई गैबी इंतजाम है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तरफ हो गए और घोड़ों का जो रास्ता छोड़कर दाएं तरफ से निकल गए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश से सुलह कर ली और कुरैश ने आपको जुबानी जमा खर्च से वापस करके अपनी जान बचाई तो फरमाते हैं कि मैंने अपने दिल में ये कहा, अब कौन सी चीज बाकी रह गई है, अब मैं कहां जाऊं, नजाशी के पास। नजाशी उस वक्त जो था वो हबशा का बादशाह था और उसने तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान ले आए थे लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा नहीं था। सहाबा किराम की जमात वहां गई थी तो जब उनको मालूम हुआ कि अल्लाह के रसूल हैं तो وہاں کا جو بادشاہ نجاشی تھا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے آئے اور ان کے صحابہ اس کے پاس امن سے رہ رہے تھے. تو کہتے ہیں کہ کیا میں ہرقل کے پاس چلا جاؤں تو مجھے اپنے دین چھوڑ کر نصرانیت اور یہودیت کو اختیار کرنا پڑے گا اور اجے میں رہنا پڑے گا یا اپنے وطن میں باقی لوگوں کے ساتھ رہتا رہوں. میں ایسی سوچ بچار میں تھا کہ اچانک حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کی قضا کرنے کے لیے مکہ میں تشریف لے آئے. میں مکہ سے غائب ہو گیا اور آپ کی آمد پر میں حاضر نہیں ہوا. اور ان کے ایک بھائی تھے, ان کا نام تھا ولید بن ولید, وہ ایمان لے آ چکے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ بھی عمرے پہ حاضر ہوئے تھے. تو انہوں نے بہت تلاش کیا اپنے بھائی کو لیکن کہیں نہ پایا. تو پھر انہوں نے ایک خط لکھا جس کا مضمون یہ تھا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اما بعد, ابھی تک اسلام لانے کی تمہاری رائے نہیں بنی, اس سے زیادہ عجیب بات میں نے کوئی نہیں دیکھی, حالانکہ تم بہت عقل مند ہو. حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ یہاں بات یاد آئی, کسی نے کہا کہ حضرت گاندھی جو ہے بڑا عقل مند ہے, گاندھی بڑا عقل مند ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ عقل مند نہیں ہے وہ, اگر عقل مند ہوتا تو اسلام لے آتا, اسلام لے آتا. کسی نے کہا کہ حضرت آپ جا کے وہاں جا کے دعوت دیجئے ان کو, آنند بھون جا کے دعوت دیجئے اس کو. تو حضرت کی معلومت نے فرمایا کہ اشرف علی کیوں جائے آنند بھون, وہ کیوں نہ آئے تھانہ بھون. تو عقل مند وہ شخص ہے دوستو جو اپنے پیدا کرنے والے پر ایمان لے آئے. تو فرماتے ہیں کہ اسلام جیسے مذہب سے بھی کوئی ناواقف رہ سکتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے تمہارے بارے میں پوچھا تھا, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کے بارے میں ان کے بھائی سے پوچھا تھا کہ خالد کہاں ہے. تو اس نے ان کے بھائی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ان کو ضرور لے آئیں گے. آپ نے فرمایا کہ خالد جیسا آدمی بھی اب تک اسلام سے ناواقف ہے, اگر وہ اپنی ساری قوت اور محنت مسلمانوں کے ساتھ لگا دیتے تو ان کے لیے زیادہ بہتر تھا اور ہم ان کو دوسروں سے آگے رکھتے. اے میرے بھائی, خیر کے بہت سے مواقع تم سے رہ گئے, اب تو ان کی تلافی کر لو. حضرت خالد فرماتے ہیں کہ جب مجھے اپنے بھائی کا خط ملا تو میرے دل میں مدینہ جانے کا ایک شوق پیدا ہوا اور اسلام کی رغبت بڑھنے لگی, اور مجھے اس بات سے بہت خوشی ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بارے میں پوچھا. اور اس زمانے میں میں نے ایک خواب دیکھا کہ میں ایک قحط زیادہ اور تنگ علاقے میں ہوں اور میں وہاں سے نکل کر ایک سرسبز اور وسیع علاقے میں پہنچ گیا ہوں. میں نے کہا کہ یہ سچا خواب معلوم ہوتا ہے. جب میں مدینے آیا تو میں نے کہا کہ اس خواب کا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ضرور تذکرہ کروں گا. چنانچہ میں نے ان سے اس خواب کا ذکر کیا تو انہوں نے یہ تعبیر بتائی کہ علاقے کی تنگی سے مراد وہ شرک ہے جس میں تم مبتلا تھے, اور اس تنگ علاقے سے نکلنے سے مراد اللہ کی طرف سے اسلام کی ہدایت کا مل جانا ہے. جب میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کا پکا ارادہ کر لیا تو میں نے سوچا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کے لیے کس کو اپنے ساتھ لوں. اس سلسلے میں میں نے صفوان کے پاس گیا اور میں نے اس سے کہا کہ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ ہم کس حال میں ہیں, ہماری تعداد کس طرح سے کم ہوتی جا رہی ہے, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم عرب اور عجم پر غالب آتے جا رہے ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کا اتباع کر لینا چاہیے, کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ہماری عزت ہے. لیکن صفوان نے سختی سے انکار کر دیا اور کہا کہ میرے علاوہ اور کوئی بھی نہ بچا تو میں اس وقت بھی اتباع ہرگز نہیں کروں گا. تو میں اس کو چھوڑ کر چلا گیا اور میں نے کہا کہ اس آدمی کے بھائی اور والد کو بدر میں قتل کیا گیا تھا اس لیے یہ نہیں مان رہے. پھر میری اکرمہ بن ابی جہل, یہ ابو جہل کے بیٹے تھے, ان سے ملاقات ہوئی. تو میں نے ان سے وہی بات کی جو صفوان سے کی تھی تو انہوں نے صفوان جیسا جواب دیا. मैंने उनसे कहा कि मेरी इस बात को छुपाए रखना, किसी को बताना नहीं भाई। तो उन्होंने कहा कि अच्छा किसी को नहीं बताऊंगा। फिर फरमाते हैं कि मैं अपने घर गया और अपनी सवारी को तैयार कराया, मैं उसको लेकर चल पड़ा तो रास्ते में मेरी उस्मान बिन तलहा से मुलाकात हुई। तो मैंने कहा कि ये तो भाई मेरे दोस्त हैं, लाओ इससे भी अपनी बात करके देखूं। फिर मुझे ख्याल आया कि इसके आबा और अजदाद भी मुसलमानों के हाथों कत्ल हो चुके हैं, तो इनसे जिक्र करने को मुनासिब न समझा। फिर मैंने कहा कि उनसे जिक्र करने में क्या हर्ज है, बात करके देख लेता हूँ, मैं तो अब जा ही रहा हूँ तो बात करने में क्या हर्ज है। तो इस्लाम के हमारी मेहनत का जो नतीजा निकल रहा है वो कहने लगे, वो ये है, मैंने उनको बताया, हज़रत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने बताया और ये भी कहा कि हमारी मिसाल उस लोमड़ी की सी है जो किसी सुराख में घुस गई, तो अगर उस सुराख में एक डोल पानी डाल दिया जाए तो लोमड़ी को निकलना पड़ेगा। पहले दोनों साथियों से मैंने जो बात की ऐसी ही इनसे भी की, वो फौरन मान गए। मैंने उनसे कहा कि मैं तो आज ही जाना चाहता हूँ और मेरी सवारी जो है फला मुकाम में वो तैयार बैठी है। हम दोनों ने आपस में मक्का से बाहर एक मुकाम पर इकट्ठा होने को तय कर लिया, अगर वो मुझसे पहले वहां पहुंच गए तो वो मेरा इंतजार करें, अगर मैं उससे पहले वहां पहुंच गया तो मैं उनका इंतजार कर लूंगा। तो सुबह सहरी के वक्त हम लोग घरों से निकले और तुलू फजर से पहले ही हम लोग एक मुकाम पर जमा हो गए। फिर वहां से हम दोनों रवाना हुए तो रास्ते में हजरत अमर बिन आस रजी अल्लाह तआला वो उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि तुम लोगों को खुश आमदीद हो, हमने कहा कि तुम्हें भी खुश आमदीद हो। उन्होंने पूछा कि कहाँ जा रहे हो, हमने कहा कि तुम घर से किस इरादे से चले हो। उन्होंने कहा कि आप लोग पहले बताएं तुम लोग किस इरादे से घर से चले हो। तो हज़रत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने कहा कि हमारा इरादा तो इस्लाम में दाखिल होने का है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा करने का है। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं भी इसी वजह से आया हूँ, अब हम तीनों साथ हो लिए और मदीने जा पहुंचे और अपनी सवारियां बिठा दी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे आने की खबर मिली जिससे आप बहुत खुश हुए। मैंने अपना साफ सुथरा कपड़ा पहना हुआ और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब चल पड़ा। रास्ते में मेरे भाई मुझे मिले, उन्होंने कहा कि जल्दी करो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुम्हारी खबर मिल चुकी है, वो तुम्हारे आने से खुश हैं और तुम लोगों का इंतजार कर रहे हैं। ये सुनते ही मैं तेज चलने लगा और जब मैंने आपको दूर से देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझको देखकर मुस्कुरा रहे थे, यहाँ तक कि मैंने आपके करीब आकर या नबी अल्लाह कहकर सलाम किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खिले हुए चेहरे के साथ सलाम का जवाब दिया और मैंने कलमा शहादत पढ़ा, इन्नी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्नका रसूलुल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आगे आओ, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने तुमको हिदायत दी। देखिए दोस्तों कितनी बड़ी है नेमत हिदायत, और सहाबा किराम ने कैसी कैसी कुर्बानियां दी, कहां कहां कैसे कैसे मुजाहिदात इख्तियार किए। आपने फरमाया कि तुम्हारी अकल और समझ को देखकर मुझे यही उम्मीद थी कि तुम्हें खैर ही की तौफीक मिलेगी। मैंने अर्ज किया, क्या रसूल अल्लाह, मैं जिन लड़ाइयों में आपके मुकाबले में हक के खिलाफ लड़ा हूँ मुझे उनका बहुत ख्याल आ रहा है, आप मेरे लिए अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला उन सब को माफ कर दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम अपने से पहले के तमाम गुनाह मिटा देता है। इस्लाम लाने से पहले जब इंसान इस्लाम में दाखिल होता है तो ऐसे जैसे कि अभी बच्चा पैदा होता है, कोई गुनाह उसके नहीं होते, बिल्कुल साफ स्लेट हो जाती है उसकी, सारे गुनाह इस्लाम जो है, चाहे 100 साल काफिर हो, गुनाह करता रहा हो, जिना करता रहा हो, शराब पीता रहा हो, लेकिन जैसे ही उसने لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا, سب گناہ اس کے مٹ جاتے ہیں. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کی کیا شان ہے کہ میرے اوپر جو ایمان لائے میں اس کے گناہوں کو بھی مٹا دوں گا. اللہ اکبر, ایسے اللہ تعالیٰ ہماری بگڑی بناتے ہیں میرے دوستو. میرے کریم سے گھر قطرہ کسی نے مانگا, دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں. کوئی اللہ سے مانگے تو دیکھیں, اللہ سے گناہوں سے حفاظت مانگ کے دیکھیں, اللہ سے گناہوں سے حفاظت مانگ کے دیکھیں, رو رو کے اپنے اللہ سے مانگیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم فرمائی ہے ایک دعا میں کہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو, اللہم واقعتن کواقعت الولید, اے اللہ جس طرح ماں اپنے بیٹے کی بچے کی حفاظت کرتی ہے, اے اللہ اس طرح سے ہماری حفاظت فرمائیے. ہر جانب سے ماں کو فکر لگی رہتی ہے کہ میرا بیٹا کوئی چیز اٹھا کے منہ میں نہ ڈال لے, مٹی نہ کھا لے, کوئی دشمن نہ آ جائے, کوئی سردی نہ لگ جائے, گرمی نہ لگ جائے. کس طرح ماں اپنے بچے کی فکر میں لگی رہتی ہے, یہاں تک کہ خود اس کو اپنی راحت کا بھی خیال نہیں رہتا. کیسی حفاظت کرتی ہے ماں اپنے بچے کی. اے اللہ, اللہ تعالیٰ تو دوستو قدرت قادر مطلق ہیں, اللہ تعالیٰ کی قدرت کتنی ہے. تو جب اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں گے کسی بندے کی تو پھر وہ کیسا رہے گا, زندگی کیسی گزرے گی اس کی. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کے راستے میں چلتے جانا ہے, گناہ ہو جائے مایوس نہیں ہونا, توبہ کر لے. توبہ کا راستہ تو کھلا ہوا ہے نا, دروازہ کھلا ہوا ہے, مرنے سے پہلے پہلے توبہ ہماری قبول ہو جائے گی. تو جیسے گناہ ہوئے فوراً توبہ کر لیں, پھر چلتے رہے اللہ کے راستے میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے باوجود یہ فرمایا کہ تمہارے سارے گناہ مٹ جائیں گے, لیکن پھر بھی انہوں نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی آپ میرے لیے دعا فرما دیجئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خاطر ان کو خوش کرنے کے لیے دیکھے دعا فرمائی کہ اے اللہ, اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے خالد بن ولید نے جتنی بھی کوشش و محنت کی ہے اسے معاف فرما دے. پھر حضرت عثمان اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما آگے بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت ہوئے. سبحان اللہ, تو کیسے میرے دوستو اتنی مشکلات کے ساتھ اسلام اور صحابہ کرام نے اسلام کی خاطر کیسی کیسی قربانیاں دی. دیکھیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نے کس طرح اپنے پیارے وطنوں کو چھوڑا. جب ہجرت کا حکم ہوا تو کسی کو اجازت نہ ہوئی وہاں رہنے کی, سب کو حکم ہو گیا کہ جاؤ, چلو میرے نبی کے ساتھ, جہاں میرا نبی جا رہا ہے تم اس کے ساتھ چلو. چلی چلائی دکانیں چھوڑ دی, کاروبار چھوڑ دیے, کھیتی باڑی چھوڑ دی, اپنے مکانات چھوڑ دیے, اپنے رشتے دار چھوڑ دیے. بتائیے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اللہ نے حکم دے دیا. یہ ہے کہ سب کو سب سے بیگانے کر دیے سب, اور اللہ نے اپنا سب کو اپنا باخبر کر دیا. حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ تو کر ساری خبروں سے بے خبر مجھ کو, تو کر ساری خبروں سے بے خبر مجھ کو, الہی میں رہوں ایک خبردار تیرا. آج ہمیں سارے دنیا کی خبروں کی فکر لگی رہتی ہے اور ہمیں اپنی فکر نہیں ہوتی. کبھی ہماری گناہ ہماری آنکھیں گناہ میں ملوث ہیں, ہماری زبان تتر کرتی رہتی ہے, ہمارے کان غیبت سنتے رہتے ہیں, گانا سنتے رہتے ہیں, ہماری آنکھیں جو ہیں وہ نامناسب ویب سائٹ پہ جاتے رہتے ہیں, موبائل ہر وقت ہاتھ میں رہتا ہے. جہاں موقع ملا ذرا دیر کے لیے فرصت ملی فٹ سے موبائل نکالتے ہیں جیب سے, اس میں لگ جاتے ہیں. حالانکہ تسبیح بھی ہاتھ میں ہو, تسبیح ہونی چاہیے جیب میں, جیسے موقع ملے تسبیح نکال کے اللہ کی یاد میں لگ جائیں, ذکر میں لگ جائیں. دوستوں موبائل تو ایک ضرورت کی چیز ہے نا, ضرورت سے زیادہ اس کو مقام نہیں دینا چاہیے. ضرورت کی چیز ہے, جہاں ضرورت ہو وہاں استعمال کریں, بے ضرورت اس میں کتنے گھنٹے ہمارے ضائع ہو جاتے ہیں. وہی وقت ہم ذکر میں تلاوت میں ہیں اور کسی کو دعوت دینے میں اللہ کی طرف بلانے میں لگ جائیں. تو صحابہ کرام نے اپنے وطنوں کو چھوڑا, حالانکہ وطن کا چھوڑنا انسان کے لیے بڑا مشکل کام ہے. کتنا مشکل کام ہے, جہاں وہ رہے پیدا ہوئے بڑے ہوئے, لیکن اب حکم ہو رہا ہے اسلام کی خاطر چھوڑ دیا. اللہ کی خاطر. اللہ نے فرمایا یہاں تو رزق کے دروازے چھوٹ رہے ہیں, جاؤ میرے نبی کے ساتھ چلو وہاں تجھے رزاق ملے گا. رزق کے دروازے چھوٹ رہے ہیں لیکن رزاق جہاں ہے تم چلو وہاں بے شمار دروازے رزق کے کھل جائیں گے انشاءاللہ تعالی. تو انہوں نے وطن بھی اس طرح چھوڑا کہ پھر موت تک اپنے وطن کو واپس نہ گئے. اور یہ وطن چھوڑنا کس طرح ان کو دنیا اور دنیا کی متاع سے زیادہ محبوب ہو گیا تھا, ہر چیز سے محبوب ہو گیا تھا ان کو, اللہ اکبر. اور انہوں نے دین کو کس طرح دنیا پر مقدم کیا, ہمیشہ دین کو مقدم رکھتے تھے. جہاں دیکھتے تھے کہ ہمارا دین کا نقصان ہوتا ہے دنیا کو چھوڑ دیتے تھے, سودا نہیں کرتے تھے اپنے دین کے ساتھ, اور نہ دنیا کے ضائع ہونے کی پرواہ کی. دنیا کی قیمت کیا ہے اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں؟ حدیث پاک میں آتا ہے اگر مچھر کے پر کے برابر بھی دنیا کی قیمت ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتے. تو یہ کیا ہے جس کے لیے ہم فکر کر رہے ہیں, اتنا مر رہے ہیں اور اپنے دین کا نقصان کر رہے ہیں, اس دنیا کی قیمت اللہ کی نگاہ میں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. تو ہم مچھر کے پر کے لیے ہم اتنا کچھ کر رہے ہیں, اور جو ہماری ہمیشہ کی زندگی آنے والی ہے اس کے لیے ہم کتنی محنت کر رہے ہیں. حضرت سفیان ثوری رحمتہ اللہ علیہ کے پاس ایک بادشاہ آئے اور کہنے لگے کہ حضور مجھے ایک مختصر نصیحت فرما دیجئے, میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے, وہ مختصر نصیحت فرما دیجئے. تو حضرت سفیان ثوری رحمتہ اللہ علیہ نے کیا زبردست کمپریہنسو اور جامع نصیحت فرمائی. فرمانے لگے اعمل للدنیا بقدر مقامك فيها, اعمل للدنیا بقدر مقامك فيها, دنیا میں اتنی محنت کرو جتنا تم نے دنیا میں رہنا ہے. واعمل للآخرة بقدر مقامك فيها, دو آخرت کے لیے اتنی محنت کرو جتنا تم نے وہاں رہنا ہے. تو میرے دوستو دنیا میں محنت کرنا منع نہیں ہے, یہ نہیں اسلام یہ نہیں سکھاتا کہ سب کو چھوڑ چھاڑ کے جنگل میں چلے جائیں, رہبانیت اختیار کر لیں. نہیں, اسلام صرف اس چیز سے منع کرتا ہے کہ دنیا آپ کے دین پہ غالب نہ آ جائے. ہاتھ میں دنیا ہو, جیب میں دنیا ہو, دل میں دنیا نہ گھسنے پائے. اگر دل میں دنیا گھس گئی, دنیا کی محبت دل میں گھس گئی, تو ہماری نماز بھی خطرے میں, ہماری حیا بھی خطرے میں, اور ہماری ماڈسٹی بھی خطرے میں, ہماری آنکھیں بھی خطرے میں, ہماری زبان بھی خطرے میں. جو چیز دل میں ہوگی اسی کا اثر ہمارے تمام اعضاء پہ پڑے گا. دل میں اللہ کی محبت ہے تو اس کا اثر آنکھوں پر بھی پڑے گا کہ نامحرم سامنے آ جائے گی آنکھیں جھک جائیں گی. دل میں اللہ کی محبت ہے اس کا اثر زبان پہ پڑے گا کہ ہمیشہ اچھی باتیں کہیں گے, کسی غیبت نہیں کریں گے. دل میں اللہ کی محبت, اللہ کا نور دل میں ہے تو اس کا اثر ہمارے ہاتھوں پہ اور ہمارے چہرے پہ بھی نظر آئے گا. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود, یہ وہ نور ہے, یہ وہ نور ہے کہ جو قلب سے نکلتا ہے اور ظاہر ہوتا ہے آنکھوں سے اور چہرے سے. جو حدیث پاک میں آتا ہے اذا رؤوا ذکر اللہ, اللہ والے وہ ہیں, اللہ کو چاہنے والے, اللہ کے عشاق وہ ہیں کہ جن کو دیکھ کے اللہ یاد آ جاتا ہے. آپ کو امرود سے محبت ہے, کوئی آپ کے محلے میں آتا ہے لے امرود, تو فوراً آپ کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں. جو عاشق امرود ہوتے ہیں فوراً کان کھڑے ہو جاتے ہیں کہ امرود والا کہاں سے, میری محبوب شے کا نام کس نے لیا, کہاں سے آواز آ رہی ہے. جس کو اللہ سے محبت ہوتی ہے تو اللہ کا نام سن کے بھی اس کا دل تڑپ جاتا ہے کہ کہاں سے میرے اللہ کا نام لیا, کہاں سے آواز آ رہی ہے میرے محبوب کی. اذان کی آواز جب آتی ہے اللہ اکبر, اس کا دل کے اندر ایسی اللہ کی عظمتیں چلنے لگتی ہیں اور محسوس ہوتی ہے اس کو کہ سبحان اللہ, میرے محبوب کا نام لیا جا رہا ہے. سب کام چھوڑ چھاڑ کر چلتا ہے مسجد کی طرف, مسجد کی جانب چلتا ہے, میں اپنے اللہ کے پاس جا رہا ہوں, اب اللہ مجھے بلا رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں, دیکھیں مؤذن تو فرما رہا ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح, نماز کی جانب آؤ اور کامیابی کی طرف آؤ. تو معلوم ہوا کہ کامیابی نماز میں ہے. قد افلح المؤمنون, ہے کامیاب ہو گئے کون, الذين هم في صلاتهم خاشعون, نماز پڑھتے ہیں خشوع اور خضوع کے ساتھ, خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز اپنی ادا کرتے ہیں. جوارے ان کے جو ہے متحرک نہیں ہوتے, یعنی کہ نماز ہے نماز کے اندر مونچھوں پہ تاؤ دے رہے ہیں, نماز میں ہیں داڑھی کے ساتھ کھیل رہے ہیں, اور قلب بھی ان کا ساکت ہو جاتا ہے, ٹھہر جاتا ہے. اللہ کے سامنے اتنی بڑی عظیم مالک کے سامنے, ذات کے سامنے کھڑے ہیں تو سر سے لے کے پاؤں تک ایسے بس بالکل ساکت, جوارے ان کے متحرک ہونا بند ہو جاتے ہیں, بالکل متحرک نہیں ہوتے, اللہ کے سامنے ایسے کھڑے ہو جاتے ہیں. سامنے کھڑے ہیں اللہ کی عظمت کے سامنے دبے کھڑے ہیں. حضرت شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, اللہ کے سامنے جب نماز پڑھتا ہے بندہ تو اللہ کے سامنے دبا کھڑا ہوتا ہے, جب رکوع کرتا ہے تو دبا ہوتا ہے, دبا پڑا ہوتا ہے, اور سجدے میں جاتا ہے اللہ کے سامنے. سبحان اللہ, ایک مومن جب نماز پڑھتا ہے جب اللہ اکبر کہتا ہے تو اللہ اکبر, دلو جو دوستو اس کے سینے میں کیا نور, کیا نور کی نہریں دوڑنے لگتی ہیں. اللہ اکبر جب اپنے ہاتھ دونوں کانوں کے پاس لے جاتا ہے گویا کہ ساری دنیا کو اس نے پیچھے پھینک دیا اور سامنے صرف اللہ ہی اللہ ہے. دل میرا ہو جائے ایک میدان ہو, تو ہی تو ہو, تو ہی تو ہو, تو ہی تو. دل میرا ہو جائے ایک میدان ہو, تو ہی تو ہو, تو ہی تو ہو, تو ہی تو, اور غیر سے بالکل ہی اٹھ جائے نظر, تو ہی تو آئے نظر دیکھوں جدر. اللہ ہم سب کو یہ نعمت عطا فرمائے. تو صحابہ کرام عرض کر رہا تھا کہ انہوں نے دین کو کس طرح دنیا پر مقدم کیا, اور نہ دنیا کے ضائع ہونے کی پرواہ کی اور نہ اس کے فنا ہونے کی طرف توجہ کی. دوستو آسان کام نہیں ہے, اتنا بڑا کاروبار انسان کا ہو, زمینیں ہوں, ایک دم سے حکم ہو رہا ہے چلو سب چھوڑ چھاڑ کے چلو, کیا زمین اٹھا کے تو ساتھ لے جائے گا, دکان اٹھا کے ساتھ لے جائے گا انسان, سب کچھ چھوڑنا پڑا, چلی چلائی دکانیں چھوڑنی پڑی, کھیتی باڑی کھجوروں کے باغات سب چھوڑنے پڑے. یہ دیکھیں اللہ اکبر کس طرح اپنے دین کو فتنے سے بچانے کے لیے اور علاقے سے دوسرے علاقے کی طرف بھاگے پھرتے تھے. ان کی حالت ایسی تھی گویا کہ وہ آخرت ہی کے لیے پیدا کیے گئے تھے اور صرف آخرت کی فکر کرنے والے تھے وہ حضرات. دوستو چنانچہ اس کے نتیجے میں ایسا نظر آتا تھا کہ دنیا صرف انہی کے لیے پیدا کی گئی ہے. دنیا کے پیچھے جو چلتا ہے دنیا آگاہ کی بھاگتی رہتی ہے, وہ کتے کی طرح پیچھے بھاگتا رہتا ہے. اس لیے اگر ہم دین کو مقدم رکھیں, اللہ کو راضی رکھیں, واللہ دنیا خود نہ اگر رکڑتی ہوئی پیچھے آئے گی. وہی راغبت اتت ہے وہی راغبت, ایسی ناک رگڑتی ہوئی دنیا آتی ہے پیچھے, لیکن اس نیت سے نہ ہم اللہ کو چاہیں, اللہ کو چاہیں اللہ کے لیے. اللہ تعالی ہم سب کی اصلاح فرما دے, ہم سب کے اخلاق رزیلہ کو اخلاق حمیدہ میں تبدیل فرما دے. اے اللہ غصے کی بیماری ہے ہمارے اندر, شہوت کی, اے اللہ غیبت کرنے کی, بہتان لگانے کی, حسد کی, جتنی بھی اے اللہ جاہی اور باہی بیماریاں ہم سب کو پاک فرما دے. اے اللہ اپنا شعائیں کرم ہمارے دلوں پہ ڈال دیجئے. اے اللہ سورج کی شعائیں گوبر پہ پڑتی ہیں تو اس کے دو حصے ہو جاتے ہیں, ایک لکوڈ حصہ ہوتا ہے زمین میں جذب ہو جاتا ہے, اور ایک دوسرا حصہ ہوتا ہے وہ نان بھائی آتا ہے اور اس کو اپلا بنا کے اس کو تندور میں جلا لیتا ہے, جلانے کے کام میں لاتا ہے. اے اللہ جو اس کا حصہ لکوڈ بن جاتا ہے زمین میں جذب ہو جاتا ہے, پھر اس سے کتنے پیارے پیارے خوب پھول پیدا ہوتے ہیں, وہ کھاد کا کام کرتے ہیں وہ پھول پیدا ہوتے ہیں وہاں. اے اللہ آپ کی مخلوق کا یہ اثر ہے کہ گندگی پہ پڑتی ہے تو اس سے خوشبودار پھول پیدا ہوتے ہیں. اے اللہ اے میرے مالک رب العالمین, ہمارے قلب پہ, ہمارے دلوں پہ اپنی شعائے کریمہ, اپنے کرم کی شعائیں اور اپنی رحمت کی شعائیں ہمارے ناجس دل پہ ڈال دیجئے تاکہ ہمارے دل مصفہ مجلہ مزکہ بن جائیں. اے اللہ اپنی رحمت سے دنیا کی بلائیاں بھی عطا فرما دے, آخرت کی بلائیاں بھی عطا فرما دے. جو بیمار ہے اللہ ان کی بیماری کو دور فرما دے. اے اللہ اپنی رحمت سے جو مقروض ہیں ان کے قرضے کی ادائیگی کا غیب سے انتظام فرما دے, اور ہمارے مشائخ زندگی میں برکت عطا فرما دے, ان کے نقش قدم پہ ہم سب کو جینا مرنا نصیب فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.